درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار انشاءاللہ آپ کی اور ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ مزید توفیقات کے حصول کے لیے اور ان لوگوں کے خاتمے کے لیے، بربادی کے لیے جنہوں نے دنیا میں کہیں بھی کسی عزادار کا عزاداری کی دشمنی میں خون بہایا ہو، بالاخص جنہوں نے ان دو سید بزرگوار کا خون بہایا، ان قاتلوں کی نابودی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پردیار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے، خداوند مصطفیٰ نے ان مجالس کی توفیق نصیب کی ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اپنی عقیدت، اپنی محبت کو دکھانے کا یہ موقع نصیب کیا. یہ اللہ کی بے پناہ نعمتوں اور لطف و کرم میں شاید سر فہرست ہے. یہ وہ نعمت ہے جو صرف دنیا میں کام نہیں آتی، یہ وہ نعمت ہے جو آخرت کے ہر لمحے میں کام آتی ہے، حب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں اضافے کے لیے، اگلی نسلوں میں اس محبت کی بقا کے لیے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری نسلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی تابع داری، جان ساری، وفاداری کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. شب عاشور ہے اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے اس وقت غم کے اندر مشغول ہیں، اور غم ہے جس کے اوپر ہمیں فخر ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں کئی دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں، مجھے کہ ہم قوم نہیں ہیں جو عزا مناتی ہے، یہ عزا ہے جس نے ہمیں قوم بنایا ہوا ہے، عزا ہے جس نے ہمیں قوم بنایا. الحمدللہ پوری دنیا کے اندر سینکڑوں زبانوں کے اندر، مختلف جغرافیائی علاقوں کے اندر سب کے سب جمع ہیں، اور سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، یا حسین. سب کے دلوں میں محبت ہے سید الشہداء کے لیے، سید الشہداء کی والدہ کا احترام ہے، اور نواسِ رسول کی خدمت میں کچھ آنسوؤں کے نذرانے ہیں جو پیش ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. بی بی سیدہ کے حضور ان کے فرزند کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ خدا ہمیں ان مجالس کے صدقے میں اس راستے پر باقی رہنے، مزید چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا ایک بار پھر محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد عاجل فرج. دنیا میں جو بھی فکر انسانوں کے سامنے آتی ہے، تو انسانوں کے لیے جو ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ کسی فکر کو کیوں قبول کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں دنیا افکار، نظریات، فلسفوں، ان کی ایک چوراہا بنا ہوا ہے. سینکڑوں افکار، خیالات، نظریات دنیا کے اندر موجود ہیں. تو یہ ایک سوال، بنیادی سوال تھا کہ اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے، اتنی کم مدت میں، محض چند سالوں کے اندر پورے جزیرہ نما عرب کو کنونس کیسے کر گیا. اور ہم جانتے ہیں اس زمانے کے اندر کوئی رابطے کی صورت نہیں تھی، کمیونیکیشن کی، اور لوگوں کے اندر ایک لحاظ سے علم بھی نہیں تھا. جزیرہ نما عرب وہ علاقہ تھا جہاں پر پڑھے لکھے لوگ 10 کی تعداد میں بھی نہیں تھے، انتہائی جاہل اس اعتبار سے معاشرہ تھا. اس کی ثقافت آپ جانتے ہیں کہ وہ جاہلیت کی ثقافت کہلاتی ہے. جاہلیت کی ثقافت کے اندر، ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اللہ کے نبی اپنے فکر پہنچانے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ تو اس کی چند پوائنٹس بیان کیے جاتے ہیں، اور اسی کو بیس بناتے ہوئے میں انشاءاللہ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اپنے موضوع کے حوالے سے. اور جیسا کہ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ چند آیات کریمہ ان موضوعات کے اعتبار سے جن کو ہم نے گزشتہ دنوں میں بیان کیا، آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کو تطبیق کرتے ہوئے اپنے موضوع کو اختتام پہ لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ آج کے دن کے منسوب مصائب انشاءاللہ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی آل محمد و عاجل. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد عاجل فرج. دین اسلام کے فروغ میں، اور آج بھی یہ جو ہمارے سامنے ایک فنومنا آیا کہ محض چند سال پہلے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے سامنے ایک فکر آئی، اہل بیت اتھا علیہ السلام کے ماننے والوں کی فکر، اور 50 سال پہلے اس کا کوئی شمار نہیں تھا. اور اس وقت الحمدللہ یہ کیفیت ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی مادی طاقت ہے، وہ مختصر سے اہل بیت کے ان ماننے والوں کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور ہے اس وقت. الحمدللہ رب العالمین. اپنی ٹرمز کو طے کرتے ہیں، اپنی ٹرمز کو ان سے منواتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ ملانا ہو، چاہے وہ فوٹو کھینچنا ہو، چاہے وہ مذاکرہ کس طرح سے ہونا ہے، سب کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس طاقت ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ جو فکر پھیلتی ہے، کیسے پھیلتی ہے؟ اور ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے جو یہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں عاشور کے موقع پر اپنے مولا کی غربت نظر آتی ہے. اس غربت میں ظہور نہیں ہو سکتا، اس غربت میں غیبت ہوتی ہے. ہمیں ظہور پہ پہنچنا ہے. ظہور پہ پہنچنے کے لیے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر، دنیا کے آزاد انسانوں کے اندر اس طاقت کا ہونا ضروری ہے. وہ طاقت آتی کیسے ہے؟ فکر کیسے پھیلتی ہے؟ فکر پھیلتی ہے، سب سے اہم بات، پروڈکٹیوٹی. جو فکر آپ کو پھیلانی ہے، ثابت کر دیں کہ یہ فکر کارآمد ہے، یہ کسی کے کام آئے گی. جو فکر کام آئے گی، اس کے پھیلانے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کو یہ دکھانا ہے یہ کہاں کام آئے گی. یہ دنیا کا اصول ہے. یہ دنیا ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا ہے. یہاں جعلی چیزیں بکتی ہیں، یہاں جو ضرورت نہیں ہے لوگوں کو وہی بیچ دیتے ہیں. لیکن جس چیز کا کام ثابت ہو جائے، اس کو بیچنے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود بخود بکے گی. آپ چاہتے ہیں دین ثابت ہو، دین لوگوں تک پہنچے، ثابت کریں کیا کام آنے والا. جب آپ نے یہ ثابت کر دیا، خود بخود پھیلے گا. اس وقت جو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین وہ یہ کہ اہل بیت اتھا علیہ السلام کے ماننے والے نظام نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو دنیا کے سامنے ثابت کیا, اور خاص کر اس جنگ کے اندر. پہلے جو ماننے والے بھی تھے وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ شاید جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے آئیں گے تو مقابلہ نہیں کر پائیں گے, پہلے وہ سوچا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین یہ سب ہو سکا. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ایک معاشرہ کمزور ہے, اس معاشرے کے اندر کمزوری کہاں سے آتی ہے؟ ایک معاشرہ طاقتور ہے, اس کے اندر یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اب یہاں پہ ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں. مثلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ میٹیریل ریزننگ کے عادی ہیں. جب ہم سے کوئی بات شروع کرے گا ہمارے ذہنوں کے اندر پہلی چیز جو آتی ہے وہ مادی اسباب ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر کوئی پوچھے کہ بھائی سیکیورٹی سوسائٹی کے اندر نہیں ہے تو سیکیورٹی کیسے آتی ہے, تو میرا ذہن فوراً میرے جیسوں کو ذہن کہے گا بھائی اگر غریب نہیں ہوگا نا تو پھر سیکیورٹی صحیح ہو جائے گی. پوچھیں بھائی کرپشن ہوتا ہے, کرپشن کا خاتمہ کیسے ہوگا, کہیں گے ایجوکیشن بڑھا دیں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ نہیں سوچتے کہ جو انسیکیورٹی پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ وہی طاقتور ہوتے ہیں. دنیا کے بدترین کرپشن جاہلوں نے نہیں کیے ہیں, ایجوکیٹڈ لوگوں نے کیے ہیں. آپ جا کے دیکھیں ریکارڈ میں ہے یہ. یہ جو 20 سال پہلے مثال کے طور پر اینرون کا کرپشن ہوا جو دنیا کے اندر ایک ریکارڈ بنا کے چلا گیا, یہ کیا جاہلوں نے کیا تھا؟ یہ دنیا کی جو بہترین آڈٹ فرمز تھی ان کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا تھا. اسی طریقے سے دنیا میں ہر جگہ کمزور نہیں ہوتے جو انسیکیورٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں, یہ طاقتور ہوتے ہیں جو انسیکیورٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اور مجھے مادی اسباب سے نکلنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا. مثلا میں ایک چونکہ موضوع سے متصل ہے اور مجھے اس کو ابھی قرآنی آیت کے ذریعے عرض کرنا ہے, اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں. ہم باتوں میں کچھ دن پہلے کہہ بھی چکے ہیں, جہاں جائیں گے دنیا میں یہ سوال یقیناً اٹھے گا کہ بھئی ہماری قوم متحد کیوں نہیں ہے. الحمدللہ دوسرے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے پلانر ہیں, ہمارے اندر بڑا اتحاد ہے, ہمارے اندر بڑی وحدت ہے. ہم جانتے ہیں وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. الحمدللہ خدا کا شکر ہے قوم جمع ہو جاتی ہے. پاکستان کے اندر بھی جہاں سے میں آیا ہوں ظاہر ہے میں اس کو زیادہ دیکھ رہا ہوں, دیکھتا ہوں کہ تمام تر اختلافات کے باوجود خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے, سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اوپر والوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے کیا یہ آپ نے غلط کیا. اب میں کیا مثالیں دوں, مثلا وہی کہ وہ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ جس کو فلاں ملک سے محبت ہے وہ وہیں چلا جائے, ہفتے بھر کے اندر انہی کے بندوں نے آ کے معافیاں مانگنا شروع کر دی تھیں, ہفتے بھر کے اندر. کیا غلط ہو گیا, آئندہ سے نہیں ہونا ہے. تو الحمدللہ طاقت ہے, لیکن ابھی بھی وہ بات نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں, ہمارے خوابوں میں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ اب ایک اور مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ, وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان اہل بیت اتھا علیہ السلام کے چاہنے والے الحمدللہ رب العالمین, تھوڑا تھوڑا اپنے معیار کو دشمن کی طاقت دیکھ دیکھ کے کمپرومائز کرتے رہتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کمپرومائز کرتے رہتے ہیں. مثلا خدا نے اتنا اصرار کیا, اہل بیت اتھا نے اصرار کیا خلوص کا خیال رکھو, اپنے خلوص کا تم معیار اپنے بندر برقرار رکھو, دکھاوے کا کوئی کام نہیں کرو, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اگر بتائیں گے نہیں تو شاید کچھ رہ جائے گا. کوئی نہ کوئی وجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کیا, یہ اس وجہ سے کیا, بھی کمپرومائز ہوتا ہے. اب مجھے چند آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, اسی ٹاپک کو میں لے کے چلوں گا. ان آیات میں وہ اصل پوائنٹس ہمارے سامنے آ سکتے ہیں جن کے اوپر اگر ہم محنت کریں تو ہم اپنے اس ہدف کو حاصل کریں گے. اور یہ بات میں عرض کرتا چلوں, چاہے کتنا ہی آپ کو لگے کہ یہ بات سادہ ہے, یہ بڑی مشکل ہے, چاہے کتنا ہی آپ کو لگے کہ یہ بات سادہ ہے, اصل بات وہی ہوگی. ایک مثال عرض کر دوں اور پھر انشاءاللہ آیات عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, محمد و آل محمد. اب آپ کو زحمت دوں گا میں, درود پڑھتے ہوئے جتنی بھی جگہ آپ کو مل سکتی ہے چاہے چند انچ ہی کیوں نہ ہو آگے تشریف لے آئیے, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. برادر. ہاں اگر آپ کو یہ لگے کہ اس طرف ایسی جگہ ہے جو فل کی جا سکتی ہے تو کچھ لوگ وہاں سے پیچھے سے اٹھ کر آ جائیں اور اس جگہ کو فل کر لیں تاکہ انشاءاللہ ہم فائدہ اٹھا سکیں. اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجہم. ایک بار پھر اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. کچھ دیر کے بعد میں دوبارہ آپ سے درخواست کروں گا, جب میں دوبارہ درخواست کروں تو آپ میں سے جو جوان ہیں جو کچھ دیر کے لیے دو زانوں بیٹھ سکتے ہیں وہ دو زانوں بیٹھ جائے گا, کچھ پہلے ہی بیٹھ چکے ہیں لیکن ابھی جن کے گھٹنوں میں طاقت ہے وہ دو زانوں بیٹھ جائے گا. جن کے پاس ظاہر ہے ان کو پتا کہ ہم بیٹھیں گے تو مشکل میں پھنس جائیں گے, وہ نہیں کریں, لیکن جتنا آپ سمٹ سکیں آپ سمٹ جائیے گا. صرف ہماری خواہش کیا ہے, ہماری خواہش یہ کہ کچھ مومنین باہر ہوتے ہوں گے وہ مصائب سننا چاہتے ہوں گے, بیان سننا چاہتے ہوں گے, وہ اندر آ کے سن سکیں ان شاء اللہ تعالی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مجھے یاد ہے میں قم میں ایک دفعہ تھا تو کسی سے بات ہوئی کہ بھئی پاکستان میں دنیا میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, کرپشن ہوتا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو انہوں نے بہت اچھی ایک بات کہی, کہنے کہ بھئی اہل بیت اطہار کی روایت میں اس کا حل کیا ہے. اچھا اب میں خود پولیٹیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں اور تو میں نے کہا کہ بتائیے آپ, تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے مسائل ہیں ان سب کا ایک حل ہے اور وہ روایتوں میں آ چکا ہے. ہاں جی کیا ہے؟ حب الدنیا رأس کل خطیات, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. صحیح, بچپن سے سنی, کوئی نئی بات نہیں ہوئی, بچپن سے سن سن کر ہم یہ سمجھنے لگے جیسے اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا, نہیں یہی ہے. اچھا ہمارے ذہن میں آ رہا ہے مولانا دنیا کی محبت تو لوگ دلوں سے نہیں نکالیں گے, پھر معاملہ یہی رہے گا. اب کوئی کہے ہم اہل بیت کی تعلیمات سے نعوذ باللہ تعالی ہٹ کر کوئی اور حل نکال پائیں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کلام آفاقی کلام ہوتے ہیں, ان سے بڑھ کر کوئی علم کا ذریعہ دنیا میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس سے ہٹ کر آپ کے پاس کوئی حل نہیں نکلے گا, ایک ہی حل ہوگا, وہ کیا ہوگا کہ لوگ اپنے دینوں سے دنیا کی محبت کم کریں. ہر وہ چیز جس کو آپ کو لگی دنیا کی محبت ہے اسے کم کریں اگر ختم نہیں کر سکتے. اچھا اب اگر کوئی یہ کہے مولانا لوگ تو ایسے ہی رہیں گے کوئی اور حل بتائیں, نہیں ہوگا حل, ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم جتنا بھی کریں گے لفاظی کریں گے, یا ممکن ہے کہ اسی بات کو کسی اور رنگ ڈھنگ میں کسی اور لفظ میں کہہ دیں, اگر ہم اس سے ہٹ کر کچھ کہیں گے وہ حل ہو ہی نہیں سکتا ہے, حل یہی ہے. اب آپ کہیں گے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر تنہا رہ گئے, مشکل کیا تھی؟ دنیا پرستی. سید الشہداء کے مقابلے میں وہ کوفی اٹھ کر آ گئے جنہوں نے پہلے سید الشہداء کو خط لکھے تھے, کیوں اٹھ کر آئے تھے؟ دنیا پرستی, سب دنیا پرستی. لہذا آپ زیارت اربعین کے اندر دیکھ لیں, سید الشہداء کے قاتلوں کے لیے وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے سید الشہداء کو شہید کیا جن کو دنیا نے دھوکہ دیا ہوا تھا. اب آپ مجھ سے کہیں مولانا یہ 20ویں صدی ہے, یہاں میں کوئی اور حل نکالنا پڑے گا, میں نہیں نکال سکتا, یہی کچھ ہے. اب آیات میں دیکھ لیجئے, روایات میں دیکھ لیجئے, معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, نہ کہ نعوذ باللہ ہم سوچے آیت و قرآن کو اور روایات اہل بیت کو ہم کسی اور طرح سے لینا شروع کریں گے, یہ ہم نہیں کر پائیں گے. یہ اصل یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے دنیا کا علم حاصل کریں لیکن جا کے دیکھیں آپ کے پاس اصل متن کیا کہہ رہا ہے, ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے, ٹیکس کے اوپر باقی رہے. اور جو جہاں سے ہلتا ہے وہ اپنے دین کو کھو بیٹھتا ہے پھر. اور معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا, بلکہ میں یہ عادت ہے ہم لوگوں کی معذرت کے ساتھ کہنے کی, ورنہ معذرت کی ضرورت ہے نہیں, حق بات کہنے میں کیا معذرت ہے, لیکن ہماری عادت بن گئی ہے معذرت کے ساتھ کہوں گا, ورنہ کیا معذرت کی ضرورت, بھائی کام یہی ہے. ہاں اب مثال کے طور پر پھر وہی میرے ذہن میں آتا کہ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, یہ جو ہم نے اب کیا دونوں ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتے, یہ جو ہم نے مجلسوں کے اندر کمرشلزم ڈالا ہے, کوئی بھی وجہ سے ڈالا, کسی بھی وجہ سے ڈالا,
غلط کیا ہے, غلط کیا ہے. یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ مثلا کوئی خدمت کرے اور ہم اس کی کوئی خدمت کر دیں, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن کوئی کرے ہی اس لیے کہ اس کو یہ چاہیے, شہرت, دولت, طاقت, یہ مادہ پرستی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات تھوڑی سی لوگوں کو چونکاتی تھی کہ یہ تو اس نے غلط کر دیا, اب اتنا نارمل ہو گیا ہے کہ کوئی چونکنے والا بھی نہیں ہے. ہاں یہی ہے, یہی ہوتا ہے. اب یہ جو کمپرومائزز ہوتے ہیں پھر ان کی قیمت دینی پڑتی ہے, بہت قیمت دینی پڑتی ہے. کیا قیمت دینی پڑتی ہے؟ تاثیر ختم ہو جاتی. مجمع ہوتے ہیں, ویورز بہت بڑھتے ہیں, پیسہ بہت بنتا ہے, تاثیر نہیں ہوتی, وہاں کا وہیں معاملہ ختم ہو جاتا. اچھا آپ کیا نہیں مولانا بہت لوگ عقیدت سے پیش آتے ہیں, یہ ظاہری عقیدت کا دھوکہ مت کیجیے گا. ظاہری عقیدت کچھ اور ہوتی ہے, وہ تو پتہ نہیں کس کس کو دنیا دکھا دیتی ہے. اصل معاملہ دلوں کے اندر اثر کا ہے. اور اصل معاملہ, سب سے بڑا معاملہ کیا ہے بھائی, کس کی بات پر لوگ خدا کے نزدیک آ رہے ہیں. بس سارا معیار یہ ہے. اب میں نے جو کوئی کہا اس کو 28 ملین نے دیکھ لیا اور 40 ملین نے دیکھ, اس کے کوئی بھروسہ نہیں ہے. صرف ایک چیز دیکھنا, اس کو سن کر لوگ خدا کے نزدیک آئے تھے, بس یہ پروڈکٹیوٹی ہے. باقی سب کیا ہے؟ باقی سب آپ کی دل کی تسلی ہے, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ کی مادہ پرستی, اس کے سوا کچھ نہیں. تو خدا ہم سے یہ چاہتا ہے, خدا حساب کرے گا ان تمام باتوں کا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب ہمارے پاس, کل ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, ایک مجموعی قانون ہے کہ بھئی اللہ کی, یعنی دو پوائنٹ ہیں جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہیں, وہ یہ کہ پہلی بات اللہ کی اطاعت کرو. ایک اور آیت نے اسی بات کو اعتصموا بحبل اللہ جميعا یہ تعبیر کیا, اطیعوا اللہ والرسول. ایک آیت نے کہا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, ٹھیک ہے. دوسری آیت والی میں نے کیا کہا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور جھگڑا نہ کرو, ولا تتفرقوا مثلا, تو وہ کیا تھا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مشغول رہو. اچھا اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا, اور یہ کرو گے تو کیسے ہوگا, کمال کیسے نصیب ہوگا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو کی اطاعت کرو, اپنے اندر صبر ایجاد کرو, اپنے اندر تضرع کی عادت لاؤ. اگر تم یہ تین چار کام کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرو. بس یہ پیرامیٹرز ہمیں مل رہے ہیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو, اطاعت خدا اور رسول کرو, صبر ہو تمہارے پاس, تضرع ہو تمہارے پاس, امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اگر تم نے یہ کیا, خدا تعالیٰ کہہ رہے تم لوگ ہمیشہ جمع رہو گے, تمہاری طاقت بڑھتی رہے گی, کمزوری نہیں آئے گی. اب میں آج شب عاشور ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں ایک سوال کروں گا, کیا مجھے اور آپ کو کوئی عہد نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ ان میں سے کس پیرامیٹر کے اوپر آپ کام کرنا چاہیں گے اگلے سال تک؟ مثلا امر بالمعروف نہیں عن المنکر, میں تضرع کو بہت اہمیت دیتا ہوں. تضرع کیا ہے؟ اللہ کے حضور گریہ ازاری. یہ آپ کی زندگی میں کہاں پر ہے؟ مثلا کوئی کہے گا میں نماز پڑھتا ہوں, وہ نماز جس میں خدا سے شاید رابطہ ہوتا بھی نہیں ہے, غائب دماغی کے ساتھ نماز پڑھ لی جاتی ہے. تو کوئی, میں ہمیشہ یہ عرض کروں گا طالب علم ہونے کے ناطے, اپنی زندگی میں بھی کم سے کم منٹ دو منٹ ایسے ہونے چاہیے جس میں آپ خدا سے اپنی زبان میں گفتگو کر لیں. لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے یہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس. خاموشی سے کہیں بیٹھیں, اللہ سے گفتگو کریں, جتنا ممکن ہے اپنی بندگی کا اظہار کریں, رو سکتے ہیں تو رو لیں, اس کو تضرع کہتے ہیں. اور متعدد آیات ہیں, روایات ہیں, اور سب سے اہم جو میرے نزدیک ہوئی وہ مولا کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ طلب تو نور القلب، میں نے قلب کی نورانیت چاہی. آپ کو یاد دلاؤں قلب کیا چیز تھی؟ وہی جہاں پہ اسٹوریج تھا، وہی جو پروسیسر تھا اور وہی جو ریفلیکٹر تھا. فرمایا میں نے قلب کی نورانیت چاہی، اس کا مطلب ہے یہ لائف چینجنگ چیز ہے. امام نے فرمایا یہ چاہیے دو چیزوں میں پائی، غور و فکر میں اور اللہ کے حضور گریہ و زاری میں. غور و فکر، اللہ کے حضور گریہ و زاری. آپ اتنے لوگ تشریف فرمائے، میں آپ کو ابھی یہاں پہ روک کے ایک سوال پوچھتا ہوں، اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں دیکھیے گا یہ کتنے منٹ ہے، کہاں ہے یہ؟ اگر نہیں ہے نعوذ باللہ تعالی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قلب کی نورانیت سے محروم ہو گئے. اگر قلب کی نورانیت سے محروم ہو گئے، پھر یہ ریفلیکٹ کرے گا ہائر ریالٹی کو؟ پھر یہ پروسیسنگ صحیح کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو شب عاشور میں کیا وعدہ کروں اپنے آپ سے، ان دو کو میں نے کیسے بڑھانا، غور و فکر کو کیسے بڑھاؤں؟ سادہ سادہ باتوں کے ذریعے میں چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کوئی ایسا کام ہو جائے کہ آپ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکیں. سادہ سا ایک کام کر لیجئے، کوئی ایک آئے کریمہ قرآن کریم کی لے لیجئے، ہر روز نہیں کر سکتے، ہر دو روز کر لیں، اے آئی میں دیکھ لیں، کہیں پہ بھی جائیں، اس سے کہیں اس آیت پر مثلا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی رائے کیا ہے، یہ آیت کریمہ پر آپ کا فکر ہوگی، اس آیت پر آیت اللہ جوادی عاملی کی رائے کیا ہے، یہ آئی میں جا کے لے لیں. ایک ایک آیت کو دو دن میں ایک دفعہ ایک آیت پڑھیں، دو دن میں ایک آیت کریں، آپ کی قرآن کے بارے میں غور فکر کی طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی، خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گی. ابھی آپ منحصر ہیں کس کے اوپر؟ آپ منحصر ہیں اس کے اوپر کہ ہم محرم کی مجالس میں اور ماہ رمضان میں اور ادھر ادھر جائیں گے، شاید مولانا قرآن کے بارے میں کچھ بتائیں گے. یہ قرآن فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن میں گہرائی کہاں ہے؟ اور نتیجہ آپ کے سامنے، کتنا قوم قرآن سے دور ہے اللہ جانتا ہے. تو آپ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے اندر یہ عہد کر لیں، دن میں ایک دفعہ، دو دن میں ایک دفعہ، کسی نہ کسی ایک آیت کے اوپر، کوئی ایک لفظ قرآن کے اوپر معلوم کرنے، اور خاص مفسر کا نام ضرور لکھیے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. مفسر کا نام لکھیں، اس مفسر کی رائے میں آپ کو بہت سالڈ چیزیں ملیں گی پھر، اور اس سے آپ انشاءاللہ غور و فکر کر پائیں گے. تضرعوں کے لیے کیا کریں؟ مولانا نے فرمایا گریہ و زاری، میں نے عرض کیا ایک منٹ دو منٹ روزانہ ایسا نکالیں جس میں خدا سے گفتگو کر لیں. اچھا کوئی کہے بھائی یہ کیسے ہوتا ہے؟ سادہ سی بات ہے، مثلا 10 دفعہ اللہ کو پکارو، یا اللہ 10 مرتبہ، اور اس کے بعد کہو خدا سے کہ خدا میں تیرے حضور آئے ہوں گفتگو کرنے کے لیے. اپنی مشکلوں کہو، اپنی توبہ بھی کرنی ہے کرو، استغفار کرنی ہے کرو، کچھ مانگنا ہے خدا سے مانگ لو. اس کو کہتے ہیں تضرع، یہ ہونا چاہیے زندگی کے اندر. تو جن قوموں کے اندر یہ ہوگا ان کو خدا کامیابی دے گا. ابھی ہم آیات عرض کرتے ہیں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ، صلی اللہ محمد.
مومنین بہت معذرت، گرمی بھی ہے لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی راستے میں باہر بیٹھے ہیں، اور ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں مسلسل، تو آپ لوگوں کو زحمت ہوگی تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، جتنی آپ جگہ بنا سکتے ہیں پلیز بنا لیں تاکہ کچھ لوگ بیٹھ سکیں. صلوات بر محمد و آل محمد،
اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خداوند تعالی انشاءاللہ آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ آپ مزید جگہ بنا سکیں، مزید مومنین تشریف لا سکیں. میرے خیال میں وہاں پیچھے کچھ جگہ بننا شروع ہوئی ہے، جہاں پر وہ ٹیبل ہے وہاں اگر آپ لوگوں کو بھیج سکیں وہاں پہ جگہ موجود ہے. برادر اس طرف وہاں پہ اینڈ میں ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد. کچھ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اگر وہ اٹھ کی تشریف مان لیتے ہیں، وہاں کافی جگہ نظر آ رہی ہے تو کام آسان ہو جائے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد محمد. سورہ آل عمران
آیت نمبر 110 یاد رکھنے کے لیے بھی آسان ہے، آل عمران 110، کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو دوسری امتوں کو فائدہ دینے کے لیے بنائے گئے ہو. یہ بہترین امت کی نشانی ہے. بہترین امت وہ نہیں ہے جو لوٹ مار کر کے اپنا جی ڈی پی بڑھا لیتی ہے، اپنے سٹاکس کے نمبر بڑھا لیتی ہے، اپنے بلینر کو ٹریلینر بنا دیتی ہے. یہ بہترین امت نہیں ہے. بہترین امت وہ ہے جو دوسری امتوں کی مشکلوں کو دور کرے، ان کو غلامیوں سے نجات دلانے کی کوشش کرے، ان کی خاطر دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے کہے کہ معاہدہ اس وقت سائن ہوگا جب اہل بیت کے ان چاہنے والوں کو امن ملے گا. یہ بہترین امت ہے، یہ بہترین امت کی نشانی ہے. کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو انسانوں کی فلاح کے لیے بھیجے گئے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اللہ پر اسلام نہیں لاتے، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اسلام نہیں ہے یہ کہ صرف شاہ فیصل مسجد بنا دی اسلام ثابت ہو گیا. نہیں، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. اپنے بچے کٹواؤ، پھر اپنے لیڈرز مرواؤ. پھر کون سی دنیا کے اندر ایسا ہوا ہے جو ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے چار پانچ مہینے میں ہوا؟ کہیں نہیں ہوا دنیا کے اندر. لیڈرز نے جانے دی ہوں، پہلے عوام سے پہلے. یہ بہترین امت ہے جو اپنے ایمان کو دکھاتی ہے، یہاں یہ ہمارا ایمان ہے، اور پھر اس کی خاطر میدان میں بھی کھڑے ہوئے. پھر یہ بہترین امت. اس کے بعد امر بالمعروف سے بنتا کیا ہے؟ اچھا، ہمارے یہاں کیا مشکل ہے؟ مادہ پرستی کے اندر ایک بہت بڑی مشکل ہے، مجھے کیا. اور اگر آپ نے کہیں کسی کو کچھ کہہ بھی دیا تو کیا کہے گا؟ تمہیں کیا. یہ بالکل امر بالمعروف نہی عن منکر کی روح کے خلاف ہے کہ کوئی کہے تمہیں کیا، تمہیں کیا. تم معاشرے کے اندر گند پھیلا رہے ہو، فساد برپا کر رہے ہو، مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میں اس معاشرے کے اندر نہیں ہوں، میرے بچے کہاں رہیں گے پھر؟ یہ امر بالمعروف کی روح ہے. ہاں، اس کے درجات ہوتے ہیں، اس کے آداب ہوتے ہیں، دوسرے کی عزت کا خیال کرنا ہوتا ہے، تاثیر کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اسی سورہ آل عمران میں 110 نمبر آیت میں نے پڑھی، کنتم خیر امت، اس سے پہلے آیت نمبر 103، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ مت کرو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا کیا ہے؟ اگلی آیت کہتی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جب تم لوگ دشمن تھے اور خدا نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. دلوں کا نزدیک آنا آسان نہیں. ہم ماڈرن لائف میں ہو کیا رہا ہے؟ یقین مانے، دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. ماڈرن لائف میں یہ ہے، لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں ایسے درختوں کی طرح جن کی کوئی چیز ایک دوسرے سے نہیں ملتی. گھر میں رہ رہے ہیں، ایک گھر کے اندر ہیں، سب کا ایجنڈا ڈفرینٹ ہے، سب کے ایشوز ڈفرینٹ ہیں، کسی کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک گھر میں نہیں ہے کیا؟ ایک گھر میں. اور بعض اوقات یہ معاملہ میاں بیوی اور اولاد کے اندر بھی ہے، سب علیحدہ ہیں. یہ ماڈرن لائف کا خاصہ ہے. اس وقت لونلی نیس کا جو ایشو ہے، ٹائم آج ظاہر سخت ہے، لونلی نیس کا جو ایشو ہے، پہلے ہم سمجھتے تھے لونلی نیس ابو 60 ابو 70. اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے تنہا نسل ہے وہ 18 سے 25 ہے. یہ 18 سے 25 ہے. اس کے فون میں سب سے زیادہ کانٹیکٹس ہیں، اس کی فزیکل گیدرنگ سب سے زیادہ ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے تنہا نسل ہے. اس کے پاس ہر قسم کا گیجٹ ہے. کیوں تنہا ہے؟ اب تنہائی کا ایک اور تصور ہے. تنہائی یہ نہیں ہے کہ آپ ہجوم میں بیٹھیں یا اکیلے بیٹھیں، تنہائی یہ ہے کہ آپ کا دل کسی سے لگ ہی نہیں رہا ہے. اور اس مصیبت میں پھنس گئے, اب تنہائیوں کا شکار ہو گئے. اب تنہائیوں کے بعد کیا آتا ہے؟ انگزائٹی آتی ہے, ڈپریشن آتا ہے, مصیبت آ گئی, ختم ہو گئی. اس کے بعد 10 بیماریاں لگیں گی, کچھ بھی کر لو لگیں گی. اس سے نجات کیسے ہوگی؟ اس سے نجات یہ ہوگی کہ مادہ پرستی کا خول اتارو. اس نے انسانیت کو کھوکھلا کر دیا ہے. ہمارے جوان کہیں کی نہیں چھوڑے, کسی کا کسی سے کوئی رابطہ ہی نہیں بنتا ہے. اب یہ نہیں کہیں کہ وہ کھیل رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. جنہوں میں جا کے دیکھو, جنہوں میں جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ. ہر ایک کو ضرورت ہے سائیکی کانسلیشن کی, کاؤنسل کی اور اس کی کنسلٹنٹ کی. کیوں ضرورتیں اتنی نہیں پوری ہو پا رہی اندر سے, مادہ پرستی کی وجہ سے. خدا نمثال فرماتا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے دل علیحدہ تھے, فاصبح تم بنعمت ہی اخوانا, خدا نے تمہیں نزدیک کیا. ایک اور آیہ کریمہ فرماتا ہے, اے نبی اگر آپ زمین و آسمان کے سارے خزانے ان کے اوپر نثار کرتے, آپ ان کے دلوں کو نزدیک نہیں لا سکتے تھے, خدا نے ان کے دلوں کو نزدیک کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اگر دلوں کو نزدیک لانا ہے, آپ معنویت کے محتاج ہیں, اسپرچویلٹی کے محتاج ہیں. میٹیریلزم کے ذریعے کسی کے دل نزدیک نہیں آئیں گے, کبھی نہیں آئیں گے. کتنا ہی خرچ کرنا کرتے رہو, ورنہ کیا ہوتا, یہ جتنے ملینر بلینر ہیں نا, یہ لوگ کبھی جملہ کہوں گا خودکشیاں نہیں کرتے. یہ جو بڑے بڑے مشہور گلوکار اور اداکار اور یہ کم عمروں کے اندر خودکشیاں کرتے پھر رہے ہیں, کیا ہے؟ امریکہ میں, اب نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, امریکہ میں روزانہ صرف اوور ڈوز سے مرنے والوں کی تعداد 300 سے اوپر ہے. اوور ڈوز سے مرنے والوں کی تعداد, اور یہ جس چیز کی اوور ڈوز ہو رہی ہے یہ غریب خرید بھی نہیں سکتا ہے, خرید بھی نہیں سکتا ہے. اس کا مطلب ہے ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی, تو پھر کیوں اوور ڈوز کر کے مر گئے؟ اس کا مطلب ہے سب کچھ ہونے کے بعد ان کو زندہ رہنے اور جینے میں مزہ نہیں آ رہا ہے. کیوں مزہ نہیں آ رہا ہے؟ کون سی گاڑی ان کے پاس نہیں ہے, کون سے گھر ان کے پاس نہیں ہے, کون سا سوشل ریپوٹیشن اور ریسپیکٹ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ ایک مصیبت ہے, اندر کچھ نہیں ہے, اندر کچھ نہیں. خدا نمتال فرما رہا ہے یہ میں ہوں جو دلوں کو نزدیک کرتا ہوں, تم نہیں کر سکو گے. فاصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا, تم لوگ تو آگ کے دہانے کے اوپر چلے گئے تھے, خدا نے تم کو بچا دیا. کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون, خدا نمتال فرماتا ہے اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو بتاتے ہیں, آیتوں کو بتاتے ہیں, شاید تم لوگ ہدایت پا جاؤ. تم مادہ پرستی سے اپنا کام نہیں نکال پاؤ گے. ہم لوگوں کی زندگی کی فیصلہ ہی مادہ پرستی پر ہے, احترام اور بے عزتی ہے ہی مادہ پرستی کے اوپر. ذرا آپ چار جوانوں کے اندر بیٹھے ہوں, دنیا کی کوئی ٹاپ برانڈ کی گاڑی لے کر آ جائیں, خود بخود مادہ آپ کو احترام مل جائے گا. لیکن کیا اس احترام سے آپ کے اندر کا سکون بڑھ جائے گا؟ یہ نہیں بڑھے گا, یہ نہیں بڑھے گا, پھر بھی مرنا پڑے گا. تو خدا نے آگے کیا کہا؟ ایک تو یہ کہ خدا نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو, یعنی اطاعت خدا اور رسول کرو, تم دلوں کو نزدیک نہیں لا سکتے. اس کے بعد حل فرمایا, ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون, تمہارے درمیان ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, برائیوں سے روکیں, امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو دلوں کا سکون ہے, یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر سے واپس آنا ہے. اور جب تک یہ مادہ پرستی اور خود غرضی رہے گی, تمہیں کیا مجھے کیا, تنہا رہنا پڑے گا, تنہا رہنا پڑے گا. ایک بات سوچیے گا, آپ کے اور میرے جو بزرگ تھے وہ ہم سے زیادہ دولت مند تھے کیا؟ تو ہم سے زیادہ پرسکون کیوں تھے؟ پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہے اور چار بندے ایک گھر میں نہیں رہ پا رہے, سب کو علیحدہ چاہیے. کیا ان کے پاس پیسہ زیادہ تھا کیا؟ نہیں, لیکن عزت تھی, سکون تھا. کوئی تو راز ہوگا, کوئی تو راز ہوگا. اچھا, جس زمانے میں ہم زیادہ غریب تھے ہمارا کرپشن کم تھا, اور جب پیسہ زیادہ آ گیا کرپشن بھی بڑھ گیا. کرپشن کیوں بڑھ گیا؟ وہ جو پیسہ جن کے پاس کم تھا وہ کرپشن کیوں نہیں کرتے تھے؟ چونکہ وہ اپنے اندر کے سکون کی وجہ سے پیسے کے لالچی نہیں تھے. اب ہم نے عزت کا معیار ہی پیسہ بنا لیا, اب تو پھر کرپشن کیا قتل بھی کرنا پڑے تو پیسہ لائے گا وہ. آسان حل کیا ہے؟ جس کو دنیا کم مال کی وجہ سے عزت نہیں دے رہی آپ اس کو عزت دینا شروع کر دو, مسئلہ حل ہو جائے گا. شہرت کے پیچھے مت بھاگو, دولت کے پیچھے مت بھاگو, طاقت کے پیچھے نہیں بھاگو, اصولوں کے پیچھے جاؤ. اس کو عزت دو جس کی زندگی میں اصول ہے, خود بخود کام آسان ہو جائے گا. اس کے بعد فرماتے خدا نے مطال کہ بھائی اللہ کی رسی کو تھامے رہو, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو, ولا تکونوا کالذین تفرقوا, ان کی طرح نہ بننا جو مختلف ہو گئے, جھڑتے لڑتے جھگڑتے رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم نے اطاعت اللہ اور رسول نہیں کی, امر بالمعروف نہیں کیا, پھر جھگڑتے رہو گے ہمیشہ, نہ دلوں کو سکون ہوگا اور نہ ایک ساتھ بیٹھ پاؤ گے, ہمیشہ لڑو گے. ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. خدا نے مطال فرمایا ابھی تو دنیا میں اختلاف دیکھنا پڑ رہا ہے نا, اور ابھی تو دنیا میں بے سکونی دیکھنی پڑ رہی ہے, آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. پھر یہ تو شروع ہے, ابھی آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. یہ دو آیتیں ہو گئیں. اب عزیزان محترم ایک آیت سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو دکھاوے کا کام ہے نا, یہ کبھی سکون نہیں دے گا, یہ کبھی برکت نہیں دے گا. وہ دکھاوے کا کام کیا ہے؟ میں کوئی کام کروں اور سب سے پہلے یہ سوچوں یہ سوشل میڈیا پہ کیسے آئے گا. سب سے پہلے تو ہر بولنے والے کو, کسی بھی رنگ میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, اس کو اپنی میڈیا کی ایک ٹیم چاہیے. بھائی یہ دین الہی ہے. اب دیکھیے آیت کریمہ کیا کروں, آیتیں ہیں سورہ انفال آیت 46-47, واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا, وہی بات ہو گئی نا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا, اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا کی جگہ کیا جملہ آیا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس خاطر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا کی تفسیر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, سورہ انفال آیت 46-47. ولا تنازعوا, اچھا اگر لڑو گے تو کیا ہوگا, فتفشلوا وتذهب ريحكم, تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. صحیح ہے؟ بس اگر اعتصام خدا ہوا, اطاعت اللہ اور رسول ہوئی, دلوں کو سکون ملے گا, امر بالمعروف کرو گے تمہاری طاقت بڑھے گی. اگر تم نے اطاعت خدا اور رسول نہیں کی, امر بالمعروف نہیں کیا, دلوں کا سکون چلا جائے گا, تمہارے اندر اختلاف بڑھے گا, تمہاری کمزوری ظاہر ہو جائے گی, تمہاری طاقتیں ختم ہو جائے گی. اس کے لیے تمہیں چاہیے کیا ہے؟ پیچھے کہا تھا امر بالمعروف نہیں منکر کرو, اب وہ راز بتائے کہ اس سے بڑھے گا معاملہ, واصبروا ان اللہ مع الصابرین, صبر کرو. امر بالمعروف کرنے کے لیے صبر چاہیے نہیں چاہیے؟ بہت چاہیے. یہ خدا نے بتا دیا کہ دیکھو تمہیں یہ چاہیے تھا نا, تمہیں سکون چاہیے تھا, تمہیں طاقت چاہیے تھی, دنیا میں عزت چاہیے تھی, امر بالمعروف کی طرف جاؤ, صالح قیادت کو لے کر آؤ, بری قیادت سے لڑو, اور اس کے لیے تمہیں صبر چاہیے ہوگا. واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اب دیکھیے اگلی آیہ کریمہ, ان میں کنیکشن ہوگا نا یقیناً, ورنہ یہ آیہ کریمہ اگلی نہیں ہونی چاہیے تھی. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس, ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو فخر فروشی اور دکھانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. ہاں میں جو کام کروں اس کو ایسے چوراہے پہ لے جا کے کروں, 25 ڈرون سے اس کو دکھاؤں پوری دنیا کو کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں. اب یہ خدا کے لیے ہے؟ اور سمجھ رہا ہوں چونکہ یہ 25 چینلز کے اوپر آ جائے گا, اس سے بات پھیل جائے گی اور اس سے خدا کا دین پھیلے گا. اللہ کے نبی نے کیا خلوص نہیں سکھایا تھا؟ اچھا اس خلوص کا معیار کیا بتاتے تھے؟ ہمارے بزرگ بڑے عجیب تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں پتہ نہیں کیا کچھ سکھاتے تھے. وہ پہلے ہمیں سکھاتے تھے اس ہاتھ دو, اس ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. دوسرا انسان تو دور کی بات, اپنے ہی دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے, اتنی خاموشی سے دینا, یہ تھا خلوص. ابھی میں اس بات پہ اکڑا ہوا ہوں کہ اگر کہیں معذرت کے ساتھ, پھر وہی جملہ اگر مجلس کے پوسٹر میں میری تصویر بڑی نہیں لگی, اوہ غضب ہو گیا. فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ثواب دینا کسے ہے, چونکہ پوسٹر میں تصویر چھوٹی لگ گئی ہے. ارے اس کا مطلب خدا کے لیے ہے ہی نہیں ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. اچھا جناب, فنا کے نام کے آگے القاب کم ہو گئے. لو جی, وہ پتہ نہیں طائر لاہوتی تھے, ان کو طائر جبروتی لکھ دیا, مصیبت بن گئی. ارے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ دکھاوے نہیں ہے. القاب بنائے ہوئے, پتہ نہیں کیا کیا القاب بنائے ہوئے, کیا کیا اپنی نمائشوں کے لیے, کون کون سے لباس پہن کر آتے ہیں منقبتوں کے لیے, اور یہ اور وہ. یہ دکھاوے نہیں ہے, دکھاوے تو خدا کیا فرما رہے, فرمائے ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورعاء الناس, تم وہ مت بننا. اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا, پچھلی آیت نے کہہ دیا فتفشلوا وتذهب ریحکم, تم فشل ہو جاؤ گے, پیرالائز ہو جاؤ گے, تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. وہی نعرہ جو پہلے پوری دنیا کو ہلاتا تھا اب نہیں ہلائے گا, تمہارا نہیں ہلائے گا, کسی اور قوم کا وہی نعرہ ہلا دے گا. کیوں ہوا ایسا, کیونکہ تم نے خود اس کو چھوڑا. کیوں تم بطرن ورعاء الناس کے لیے نکلے تھے, یہ واضح آیت ہیں, اس کو میں کیا کروں ان آیتوں کو. سورہ انفال 46-47. اچھا اب ایک اور مشکل ہے, نعوذ باللہ تعالی, میں نے دکھاوا کر لیا, دکھاوا کر لیا تو یہ شرک ہوا یا نہیں ہوا, شرک ہو گیا نا. اچھا اب میں یہ سوچ رہا ہوں, میری جناب علی یوٹیوب سے انکم اتنی ہو گئی ہے, سوشل میڈیا سے انکم اتنی ہو گئی ہے, اور میرا کام یہاں پہنچ گیا, میرا کام وہاں پہنچ گیا. اچھا پبلک بھی خوش ہے. مولانا کبھی ایسا نہیں ہوا تھا گوگل سرچ پہ کسی شیعہ کا نام آیا ہو, ہاں دیکھیں دیکھیں یہ نام آ گیا. خدا کہہ رہے تم نے ریاکاری کی ہے نا, اب تم اس کا نتیجہ دیکھو گے. آئے کریمہ سورہ انعام 64-65. سورہ انعام خدا نمتال فرماتا ہے کہ خدا تو وہ ہے جو تمہیں ہر مصیبت سے نجات دلاتا ہے, پھر تم آ کے شرک کرتے ہو, پھر تم دکھاوے کے کام کرتے ہو. اس کے بعد خدا نمتال فرما رہے کر لو پھر یہ ہوگا تمہارے ساتھ. قل اللہ ینجیکم منہا من کل کرب, خدا تو تمہیں ہر اس مصیبت سے ہر مصیبت سے نکالتا ہے, ثم انتم تشرکون, پھر تم لوگ شرک کرتے ہو. پھر خدا فرماتا ہے قل, اے نبی ان سے کہیے, هو القادر, اس کے پاس تو بہت طاقت ہے, اعلی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, تمہارے اوپر سے بھی عذاب آئے گا, او من تحت ارجلکم, چاہے تو اوپر سے بھیجے چاہے تو نیچے سے بھیجے, اور اس کے بعد او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض باس, تمہیں گروہ گروہ بنائے گا اور ایک کو دوسرے سے لڑائے گا. اتحاد تو چھوڑو, تم ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھو گے. یہ کیوں ہوا ہے, چونکہ تم نے ریاکاری کے ذریعے شرک کیا تھا, کچھ نہیں بچتا پھر. اور یہ مصیبت آئی بھی ہمارے یہاں, آپ کو بھی پتا ہمیں بھی پتا, اور ہمارے یہاں کا مطلب صرف پاکستان نہیں ہے, پوری دنیا میں آئی بھی. ایک کام اکٹھا کرنا مصیبت بن گئی ہے, لڑ بھڑ کے ایک مصیبت کر دی. کیوں؟ اچھا ہم یہ سمجھ رہے ہیں شاید ہمارے اندر آرگنائزیشن اسٹرکچر کی کمی ہے, تو ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنا لیتے ہیں, ایک نئی آرگنائزیشن بنا دیتے ہیں. نہیں بھائی, اس سے نہیں ہے, یہ خلوص کی کمی ہے, یہ مادہ پرستیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کو واپس لاؤ, ورنہ ایک اور پارٹی بناؤ گے, ایک اور پلیٹ فارم بناؤ گے, وہ ایک اور جھگڑا شروع کر دے گا. یا ابھی سب کے ذہنوں میں یہ ہوا ہے, اصل میں ہمارے پاس کوئی بڑا قائد نہیں ہے. اگر کوئی بڑا لیڈر آ جاتا, جس قوم نے لیڈر نہیں سنبھالنا تھا نا, اس نے امیر المومنین کو بھی شہید کیا ہے, سید الشہدا کو شہید کیا ہے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ, اپنی بنیاد کو صحیح کرنا پڑے گا, پھر کام صحیح ہوگا. اور یہ وہ نشانیاں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ بھائی تمہیں ظہور سے پہلے یہ کرنا ہے, ورنہ مشکل میں پھنس جاؤ گے. خدا سب کر سکتا ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, خدا نے تعالیٰ فرمایا دیکھو ہم کس طرح آیات کو ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں, شاید یہ لوگ ہدایت پا جائیں. انہوں نے اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے معلوم ہے میں آیتیں بھیج رہا ہوں, یہ پڑھتے رہیں گے ہدایت نہیں پائیں گے. اب ہمارے یہاں مشکل کیا ہے, پڑھنے والا عربی میں پڑھ رہا ہے, اس کو اردو کا ترجمہ ہی نہیں آتا, یا وہ اردو میں پڑھ رہا ہے بے سوچے سمجھے پڑھ رہا ہے, اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس پہ غور مجھے کیا کرنا ہے. آخری آیت, چند آیتوں میں سے ایک اور آیت عرض کرتا ہوں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں, اب ایک آیت تھی کہ بھائی تضرع کی کیا حیثیت ہے خدا کے نزدیک. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے, اگر کوئی قوم یہ سیکھ لے کہ اسے خدا کے حضور تضرع کرنا ہے, خدا بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دے گا. آیت کریمہ سورہ انعام 42-45, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, اور اس سے پہلے ہم نے قوموں پہ نازل کیا اور ان کو ہم نے سختی اور جنگ میں پھنسایا, لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, شاید وہ تضرع کریں. خدا کہہ رہا ہے میں مصیبت بھیجتا ہوں, کیوں بھیجتا ہوں؟ شاید تضرع کریں, اگر تضرع کر لیں معاملہ حل ہو گیا, خدا نعمتوں کو بڑھا دے گا. تضرع نہ کریں, فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا, تو یہ کیوں جب ہماری طرف سے مشکل آتی ہے تو گڑگڑاتے کیوں نہیں ہیں؟ خدا فرما رہا ہے کیوں نہیں گڑگڑاتے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, مشکل ان کے ساتھ یہ کہ ان کے قلوب پہ سختی آ گئی ہے, قلوب پہ وہی قلب, اس پہ سختی آ گئی ہے. ہاں, امام نے کہا تھا دل کی نورانیت دو چیزوں میں تھی, غور و فکر میں اور گریے میں, اور خدا کہہ رہا ہے ان کے اندر سختی آ گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ گریہ نہیں کر رہے اور غور و فکر نہیں کر رہے. ٹرننگ پوائنٹ پھر وہی امام کی حدیث بن گئی, وہاں سے شروع کرنا پڑے گا, غور و فکر سے اور گریہ سے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ایک اور مصیبت, ایک تو ان کے دل سخت ہو گئے, دوسرا ان کو شیطان نے اتنا خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ مطمئن ہیں کہ ہم صحیح ہیں. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کرتے ہیں بجائے یہ کہ سمجھے ہم غلط کرتے ہیں, شیطان نے ان کو بتایا دیکھو بھائی بینک بیلنس ہے نا, مارٹگیج پے ہو رہا ہے, گاڑی بن گئی ہے, سب ٹھیک ہے, باقی سب چلتا ہے, چل رہا ہے. کوئی نے سوچا بھائی یہ مصیبت کیا آ گئی ہے؟ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, میرے جیسے کوئی شیطان نے اپنے دھوکے میں دے دیا, وغیرہ دیا, تیرے نام تو چل رہا ہے نا, تیری کہانی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ختم ہو گیا معاملہ. کب تک چلے گا ایسے؟ یا تو نعوذ باللہ کی ابدی غیبت میں بیٹھنا ہے کیا؟ اور کنفرم ابدی غیبت نہیں ہوگی, ظہور ہو جائے گا, نعوذ باللہ میں کہیں اور ہوں گا اگر میں نہیں سدھرا. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ, اب اس کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے اگر میں بھیجوں مصیبت اور یہ گریہ نہ کریں پھر میں کیا کرتا ہوں؟ جو میں نے کل عرض کیا تھا, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, ہم نے تو یہ کہا تھا گریہ اوزاری کریں, اگر ہمارے کہنے کے باوجود گریہ اوزاری نہ کریں, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, دنیا کی ہر چیز کے دروازے ہم ان کے اوپر کھول دیتے ہیں, ان کو دولت ملنا شروع ہو جاتی ہے, یہ سمجھتے ہیں کام صحیح ہو گیا. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا, اور جب یہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں مگن ہو جاتے ہیں. مگن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نہ ذمہ داری خیال کرتے ہیں, نہ یہ سوچتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نہیں سوچتے دین آپ سے نکل گیا, صاحب نہیں سوچتے, بس جو مل گیا آہ الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا, یہ کرتے ہیں. اس کے بعد خدا ان کو فرماتا ہے اخذناہم بغتتن, جب یہ خوب مگن ہو جاتے ہیں اب ہم ان کو اچانک گرفت میں لیتے ہیں, فاذا ہم مبلسون, تو یہ دھوکے میں آ جاتے ہیں. فقوت ادابر القوم الذين ظلموا, پھر جس قوم نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں. والحمد للہ رب العالمین, سورہ انعام 42-45. آخری سلسلے میں آئے کریم آس کر رہا ہوں, یہ بہت ہی عجیب آیت ہے, میں اس کے اوپر غور کرتا ہوں, دیکھتا ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں. آئے کریمہ میں آخری آیت جو میں عرض کرنے والا ہوں اس میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قوم ہے انتہائی نافرمانی کر رہی ہے, اس کے اوپر ہم عذاب بھیجتے ہیں, شیطان نے اس کو اتنا دھوکہ دیا ہوا ہے, جب یہ ان بادلوں کو دیکھتے ہیں جس میں ہمارا عذاب آیا تو یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہونے والا, ان بادلوں سے بھی ہمیں بارش مل جائے گی. اتنے مگنے آگ سر پہ کھڑی ہے, ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا, ہم صحیح ہیں. اس آیہ کریمہ کو دیکھیے, قول انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون, سورہ احقاف آیت 23-25. نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے, علم اللہ کے پاس ہے, اس نے مجھے تم پر ارسال کیا لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم سمجھنے والے نہیں ہو. فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ, پھر جب انہوں نے ان بادلوں کو دیکھا جن میں آگ تھی اور وہ ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہے تھے, قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا, ہمیں کچھ نہیں ہونے والا, ان بادلوں سے بھی ہمیں بارش مل جائے گی. خدا نمتار فرماتا ہے بل ہوا مستعجلتم به ریحٌ فیہا عذاب نریم, مطمئن رہو یہ وہی ہے جو تم نے مانگا تھا, اس میں وہ آندھی ہے جو تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گی. اس کو دیکھ کر بھی ہلنے والے نہیں ہیں اپنی جگہ سے. اب میں ایک بات سوچ رہا ہوں, اس کے بعد فرماتا ہے تدمر کل شئ بامر ربھا, یہ آندھی ان کی ہر چیز کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے. فاصبح لا یرا الا مساکنہم, یہ سب مر جاتے ہیں سوائے گھروں کے, کچھ بوسیدہ اثار کے کچھ نہیں بچتا. کذالک نزل القوم المجرمین, اس طرح ہم مجرم قوموں کو سزا دیتے ہیں. تو ابھی کیا ہوتا ہے, جب وہ طاقت کا دور آتا ہے تو وہ قوم یہ سمجھتی ہے ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. دونوں طرف فرماتا ہے نہیں, مزے کرو, اس کے بعد پھر دیکھو کیا ہوگا. تو بہت ٹائم ہوا, یہ آیتیں میں نے آج ساری آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کی, گرچہ آیات پڑھنے کے دوران کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو ذہن ڈسٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ عربی کی وجہ سے, لیکن پڑھنا ضروری تھا. اور جو لب لباب بنتا ہے عزیزان محترم وہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں کسی طریقے سے اپنے دلوں سے مادہ پرستی کو نکالنا ہے. اور میں نے اس کی بہت سارے پیرامیٹرز عرض کر دیے, چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر دیں آج, کس طرح سے آپ تجرب کو اپنی زندگی میں بڑھائیں, کس طرح سے غور و فکر کو اپنی زندگی میں بڑھائیں تاکہ مولا کے فرمان کے مطابق آپ کے اور میرے دل کی نورانیت بڑھے, حرام سے بچیں, ورنہ یہ ساری منصوبے اصلاح اور فلاح کے سب پامال ہو جاتے ہیں اگر حرام کھایا جا رہا ہوتا ہے, اس کے بعد کچھ نہیں بچتا. تو زندگیوں کا اپنا حساب لیں, الحمدللہ رب العالمین آپ کر رہے ہیں. اب بعض جو بعض دوست احباب ہم سے کہتے ہیں آپ ہمیں اتنا برا سمجھتے ہیں, آپ ہمیں اتنا برا سمجھتے ہیں, بھائی یہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں بتانے کی ہوتی ہیں, یہ تھوڑی کہہ لیں گے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب برے ہیں. جو اچھا ہے وہ اچھا ہے, جس کے اندر اصلاح کی گنجائش ہے وہ اصلاح کر لے, باقی سب پتا ہو گیا معاملہ. یہ جو قرآن کریم نے یہ آیتیں بتائی ہیں یہ میری تھوڑی ہیں, میں نے تھوڑی لکھا, تو قرآن کریم نے کہا, تو قرآن کریم نے پوری دنیا کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا, کہا ہے, کیوں کہا, جو اچھا ہے وہ تو اچھا ہے جو برا ہے وہ سمجھ لے. یہ تھوڑی کہ ہم الزام لگا رہے کہ سب برے ہو گئے, نہیں. ہاں یہ ہمیں معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور, میرے بہت کم بندے شاکر ہوتے ہیں, یہ قرآن کریم نے فرمایا. اور یہ جو دور ہے یہ سب کی آنکھوں کے سامنے, یہ کیسا دور ہے. اور آخر میں لے جاتے ہوئے عرض کروں گا, شب عاشور ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھو ایک بات بالکل سامنے, یہ ساری باتیں ہو گئیں, یہ سارے فلسفے بول دیے, ساری کہانیاں بول دیں, آخری بات ایک بات ہے, وہ کیا ہے, نبی کی ایک حدیث پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ حدیث کیا ہے, وہ حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ, کوئی بھی مصیبت ہو آپ تمسک کرو سید الشہداء سے. آپ کی زندگی میں ایک زیارت امام حسین کی ضرور ہونی چاہیے ہر روز, کوئی بھی بچے جوان بوڑھے کچھ بھی ہو, ایک زیارت امام حسین کی ضرور ہونی چاہیے. چاہے زیارت عاشورہ پڑھو, سو دفعہ نہیں پڑھو ایک ایک دفعہ پڑھو, چاہے زیارت وارثہ پڑھو, چاہے زیارت اربعین پڑھ لو, کوئی بھی پڑھ لو, ایک زیارت سید الشہداء کی ضرور ہونی چاہیے. سید الشہداء سنبھال لیتے, سید الشہداء غرق نہیں ہونے دیتے. اور آپ توسل کریں گے مولا سے, الحمدللہ اتنا آپ کا گریا ہے, اتنا آپ کا آنا جانا ہے مجالس کے اندر, مولا آپ کو جانتے ہیں, مولا آپ کی خاندان آپ کو جانتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, آپ کو صرف توسل کرنے کی دیر ہے, اور خود بخود آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ جو ہم سب لوگ یہ سننے اور کہنے کے قابل ہو گئے, اس سوائے سید الشہداء کے کسی اور کا لطف تھا؟ یہ فرش کس کا فرش ہے؟ کسی سینٹر کا نہیں ہوتا, کسی ذاکر کا نہیں ہوتا, یہ سینٹر اور ذاکر تھے نہیں تھے تب بھی ایسا تھی, آپ اور میں نہیں بھی ہوں گے تب بھی ایسا ہوگی. بھائی یہ فرش امام حسین کا ہے, اس کی اپنی تاثیر ہے, یہ فرش امام حسین کا ہے, اس کی اپنی تاثیر ہے. اور تاثیر کیوں نہ ہو, تاثیر کیوں نہ ہو, وہ حسین جس نے جگر کے ٹکڑے دے دیے. امام حسین نے قربانی میں جسم نہیں کٹوائے تھے, جسم تو کٹے تھے وہ مسئلہ اس سے بڑھ کر تھا. یہ جو علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے یہ جسم پہ نہیں لگی تھی, یہ سید و شہدا کے قلب مقدس پہ لگی تھی. یہ جو سید و شہدا فرماتے ہیں الان ان کا سر ظاہری, اب میری کمر ٹوٹی ہے, یہ واقعی ہے, یہ حقیقت ہے کہ سید و شہدا کے اوپر یہ سارے غم ٹوٹے ہیں. اور آج سید و شہدا اپنے اس مجاہد کو لے کر آئے ہیں جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں پایا تھا جب مدینے سے چلے تھے, کوئی سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ بھائی جب مثلا عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں کہ مولا آپ بیویوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں, خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں, تو میں نے تو کوئی روایت نہیں دیکھی جس میں سید الشہداء سے کسی نے پوچھا ہو کہ مولا آپ علی اصغر کو کیوں لے کے جا رہے ہیں, میں تو روایت نہیں دیکھی ایسی کوئی. لیکن مارکہ علی اصغر کے ہاتھ میں آ گیا, مارکہ اس کے ہاتھ میں آ گیا. اور بڑی خوبصورت تعبیر علامہ صاحب فرماتے تھے, جاندہ جوادی صاحب علامہ خاموش شریف, وہ یہ کہتے تھے کہ سید الشہداء نے عاشور کے دن شہادت کا خط لکھا اور مہر خون معصوم سے لگا دی. شہادت کا خط لکھا, اس میں سب کچھ لکھ دیا, اب ایک سبت مہر تھی, ایک اسٹیمپ لگنی تھی, جو اسٹیمپ لگنی تھی وہ کس سے لگنی تھی, ایسے معصوم خون سے لگنی تھی. دنیا میں جو سنے وہ سوال کرے یہ کیا ہوا. تو مثلا بیان کرتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی عالم کسی ایک دفعہ کسی ریل میں جا رہے تھے, وہاں پہ کچھ غیر مسلمان ان کو دیکھتے ہیں کہ بھائی شیعہ عالم ہے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگوں کے دین میں کربلا کا کوئی واقعہ ہے, تو آپ کربلا کا واقعہ ہمیں سنائیں. تو انہوں نے سنانا شروع کیا, وہ ہر واقعے کے اوپر وہ کچھ روتے تھے کہ یہ ہوا. پھر آخر میں جب سید الشہداء کا بتایا کہ وہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو لائے, تو انہوں نے بھی کہا مولانا اب یہ نہ کہنا کہ وہ بھی شہید ہوا, یہ نہ کہنا, یہ کیسے ہو سکتا. لیکن ہو گیا, شہید ہوا, سید الشہداء لائے اسی لیے تھے. عجیب لمحہ ہے, بہت عجیب لمحہ ہے بھائی. مائیں کب اپنے بچوں کو قربان اس طرح کرتی ہیں, مائیں کہاں کرتی ہیں. خدا ماؤں کا بڑا خیال کرتا ہے, قرآن کریم میں ماؤں کا بہت خیال کیا ہے. جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ پریشانی میں پھنس گئیں, کتنا تسلی دی, کتنا دلاسا دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل گھبرایا اور ربطنا علی قلبہا, ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا. میں کہوں گا خدا ہے تو صرف یہ بتا مادر علی اصغر کا دل کتنا مضبوط کیا. سید الشہداء خیمے پر آئے اور گویا کہا کہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے, بچہ بلک رہا ہے, تو فرمایا بچہ مجھے دو میں پانی مانگوں. ماں کو ایک بات پتا تھی, جو اس خیمے سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. یہ معاملہ میں نے عرض کیا تھا حضرت علی اکبر کے معاملے میں, یہ معاملہ بہت آگے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معاملے سے. بس ماں نے حوالے کر دیا اور اب ماں بھول گئی اپنے بچے کو امام حسین کو دے کر. نہیں نہیں, ماں کہاں بھولتی ہے, اس کا دل تڑپ رہا تھا, صبر کر رہی تھی, امام حسین کے ہمراہ صابرہ تھی, تڑپ رہی تھی اندر سے. علی اصغر کا معاملہ تھا, ای جو وقت دوں گا میں, آج وقت دوں گا, سکون سے بات کروں گا علی اصغر کا معاملہ. اب سید الشہداء علی اصغر کو لے کر آئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا ابو الفضل کے مصائب میں ہم پڑھتے ہیں جس کو شمشیر چلانی آتی ہو اس سے کون نہ چلائے, جو عمر سعد جیسے سے جا کر مہلت مانگے. صحیح ہے, اب ذرا ساقی کوثر کے مالک سے کہو علی اصغر کے لیے گھونٹ مانگ رہا ہے. کتنا امام حسین کے دل پہ تیر چل رہے ہوں گے کہ وہ آئے اور بچے کو بلند کیا اور کہا اگر ہمیں پانی نہیں پلاتے تو اس بچے نے کیا غلطی کی ہے. اب نہیں معلوم علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان دکھائی نہیں دکھائی، نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، لیکن بس اتنا ہمیں پتا ہے، روایت کہتی ہے دشمن کے فوجی بھی منہ پھیر کر رونے لگے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے. عمر سعد کو لگا کہ دشمن لشکر ہاتھ سے نکل رہا ہے، لشکر ہاتھ سے نکل رہا ہے. اس لعین حرملا سے کہا تیر چلا، تیر چلا، اس پر لعنت، اس پر لعنت بے شمار. اس سے کہا تیر چلا، اب اس لعین نے تیر سے شوبہ نکالا، تیر سے شوبہ، تین اینگلز تھے، بہت ٹرن کرتا ہے یہ تیر، بہت تیزی سے جاتا ہے. اور تیر سے شوبہ کے لیے مشہور تھا، اگر اونٹ کی ران پہ لگ جائے تو ٹانگ کاٹ دیتا تھا، تیر سے شوبہ مشہور تھا. ہورملا نے تیر چلایا، اس کے بعد نشانہ لیتا ہے اور پوچھتا ہے، کہتا ہے باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا؟ وہ لعین کہتا ہے علی اصغر کے گلے کی سفیدی کا. رو رو، سزا اس کے اوپر ہے، سزا اس پر ہے. اب عزو مجھے بہت، میں سنبھل سنبھل کے جملہ کہہ رہا ہوں چونکہ مجھے روایت پڑھنی ہے آپ کی خدمت میں. اللہ اکبر. اب تیر چل رہا ہے، تیر چل گیا. عزو ہمارے پاس اردو میں دو بیان ہیں، ایک ہم بیان کرتے ہیں تیر ستم چلا علی اصغر کا گلا چھد گیا، چھد گیا، تیر کراس کر گیا جیسے گلے میں سوراخ کرتا ہوا. یہ جو ایک اور بیان بھی ہمارے پاس بہت عجیب بیان ہے، اس بیان میں کہا یہ تیر چلا اور اصغر کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا. کان سے کان تک ذبح ہو گیا. معذور انشاءاللہ، معذور. ایزو میں باپ ہوں، میں باپ ہوں، بچے میں نے پالے، پیچھے ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، انہوں نے بچے پالے، صحیح ہے. ماں بچے کو گود میں لیتی ہے نا، بتا دیتی ہے یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے. بچہ امام حسین کی گود میں ہے، امام حسین کو پتا ہے یہ بچہ جو رو رہا ہے وہ کیوں رو رہا ہے. بچہ ہلتا بھی ہے تو امام حسین کو پتا ہوتا ہے بچہ کیوں ہلا ہے. اب جو بچہ پہلے رو رہا تھا، ہل رہا تھا، وہ پیاس سے تھا، اب خون نکلنے کا ہے، اب خون نکلنے پہ رو رہا ہے، امام حسین کو پتا ہے. عزو آپ مصائب تحمل کریں، میں بھی ذمہ داری لوں گا، میں بھی ذمہ داری لوں گا. ہاں مچھلی پانی سے باہر نکلتی ہے نا، ہلتی ہے، ہلتی ہے پانی پر پہنچنے کے لیے. علی اصغر کا جسم ہلا سانس لینے کے لیے. پھر مچھلی میں ہلنے کی طاقت نہیں رہتی نا، تو وہ ہونٹوں کو پھڑ پھڑاتی ہے. امام حسین جان رہے میرا علی اصغر جان دے رہا ہے. امام حسین کا علی اصغر جان دے گیا، خون علی اصغر، کیا مقام ہے اس خون مظلوم کا، نہ آسمان سنبھالنے کے قابل، نہ زمین سنبھالنے کے قابل، یہ کون سنبھالے گا؟ یہ سیدہ طاہرہ کا با، سیدہ طاہرہ سنبھالیں گی، جب قیامت کے دن ایک کرتا لے کر آئیں گی اور کہیں گی اب امام حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہے، اب تم بتاؤ ماں کے پاس لے کر جائے؟ سید الشہداء نہیں لے جا سکے ماں کے پاس، سید الشہداء نے خیمے میں بھی نہیں رکھا جہاں لاشیں رکھتے تھے، سید الشہداء اکیلے خیموں کے پیچھے گئے. اب ایک عجیب کام کیا امام حسین نے، امام حسین نے وہ کام کیا، ذوالفقار بھی گویا چلا اٹھی، امام حسین نے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر بنا دی. گرم مٹی میں بغیر پانی کے علی اصغر کو رکھ دیا. میرا دل کہتا ہے اندر سے سیدہ طاہرہ نے کہا ہوگا اب علی اصغر مجھے دے دو. آخری جملہ بس. اب یہ سب کچھ ہو گیا، اب میں نہیں کہہ رہا باقی کوئی بات بھی، بس ایک بات کہوں گا. اب جب جنازے آئے، جب سر کوفہ آئے اور لوگوں نے پوچھا بھائی یہ سر کس کے ہیں، تو بتایا یہ باغیوں کے ہیں، اور ان کو پتا چلا علی اصغر بھی مارا گیا، تو انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا باقیوں کو تو بغاوت میں مارا، یہ بتاؤ علی اصغر نے کون سی بغاوت کی تھی؟ ماتب حسین، ماتب حسین.